نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور کچھ کاموں کو کرنے کے لیے کہا، کچھ کاموں سے بچنے کے لیے کہا۔ جو کام ظاہر ہیں اور ظاہری جسم سے کیے جاتے ہیں، ان کو مامورات کہتے ہیں، اور جن کاموں سے بچنا ہے اور وہ ظاہری جسم سے کیے جاتے ہیں، انہیں منہیات کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ مامورات ہیں۔ شراب سے بچنا، چوری سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ منہیات ہیں۔ اور جو باطن کے کرنے کے کام ہیں، جو دل سے کیے جاتے ہیں، انہیں فضائل کہا جاتا ہے۔ جیسے صبر ہے، شکر ہے، اخلاص ہے، حق تعالی شانہ کی توحید ہے، توکل ہے، رضا و تسلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور وہ کام جو دل سے کیے جاتے ہیں مگر ان سے حق تعالی شانہ نے روکا ہے، انہیں رذائل کہا جاتا ہے۔ جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، شہوت پرستی ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، کبر ہے، عجب ہے، حرص ہے، طول امل ہے۔ جب بندہ مامورات کو بجا لاتا ہے اور منہیات سے بچتا ہے، فضائل سے اپنے دل کو آراستہ کرتا ہے اور رذائل سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق ہو گیا، کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے اور اس کے پاس اعمال صالحہ بھی ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح کسی فرض اور کسی واجب کام کو کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وتر کی نماز پڑھنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا، یہ جس طرح عمل صالح ہے، اسی طرح زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ تو ایک شخص فرض نمازیں تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے، مگر غیبت سے نہیں بچتا، شراب سے نہیں بچتا، زینا سے نہیں بچتا، لاٹری جوئے سے نہیں بچتا، بد نگاہی سے نہیں بچتا، فلموں کو دیکھنے سے نہیں بچتا، میوزک سے نہیں بچتا، تو یہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں سارے اعمال صالحہ ہیں، بلکہ عمل صالح بھی ہے اور عمل بد بھی ہے. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، دونوں چیزیں ہیں. اسی طرح ایک شخص کی زندگی میں مامورات سارے ہیں، مامورات، اور وہ تمام منہیات سے بچتا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جتنے کاموں کو کرنا ضروری ہے کرتا ہے، اور جتنے کاموں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچتا بھی ہے، زینا سے، شراب سے، بدنگاہی سے، فلم سے، میوزک سے، گانے بجانے سے، مگر یہ اہتمام صرف ظاہری اعمال میں ہے. باطن میں جو فضائل ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے محبت نہیں ہے. جس درجے کا توکل ایک مومن کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ کی تقدیر پر رضا نہیں ہے. تو یہ بھی اعمال صالحہ کامل درجے میں کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل سے جو اچھے اچھے کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے. اچھا، جسم سے جو اچھے کام کرنے ہیں ان کو کر رہا ہے، برے کام سے بچ رہا ہے، اور دل میں جو اچھی اچھی خصلتیں ہونی چاہیے وہ بھی حاصل کر لی ہیں، مگر دل کے جو رذائل ہیں ان میں سے کچھ باقی ہے ابھی دل میں، کبر ہے، عجب ہے، کسی عورت کی ناجائز محبت ہے، بڑا بننے کا شوق، مال کی حد سے زیادہ محبت. تو یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں اعمال صالحہ ہیں. ایمان ہو اور ایمان کے بعد ظاہری جسم سے جتنے کام کرنے ضروری ہیں ان کو کر رہا ہے، اور جتنے ظاہری گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے ان سے بچ رہا ہے، اور دل میں جتنی اچھی اچھی خصلتیں ہونی چاہیے وہ حاصل کر چکا ہے، اور دل کی جتنی برائیاں ہیں ان سب سے اپنے دل کو پاک کر چکا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں وعملوا الصالحات، اب میری زندگی میں ایمان بھی ہے اور میری زندگی میں اعمال صالحہ بھی ہیں، اب اس کے لیے ساری فضیلتیں، دنیا میں چین اور سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، دنیا میں سکون ملے گا، دنیا میں چین ملے گا، رزق میں برکت ہوگی. مصیبتوں میں بھی راحت ملے گی. غلبہ ملے گا دنیا میں. موت کے وقت حسن خاتمہ نصیب ہوگا، فرشتوں کو دیکھے گا، رحمت کے فرشتوں کو. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی. قیامت کے دن بڑی شان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، استقبال ہوگا، اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط کا معاملہ بہت آسان ہوگا، جہنم سے بچ جائے گا اور سیدھا جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. تو چار قسم کے اعمال ہیں جسم سے ہونے والے اچھے اعمال، جن کو کرنا ضروری ہے. یہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ عیب ہے. نماز نہیں ہے تو یہ عیب ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تو عیب ہے. ایک قسم کے اعمال جو جسم سے کرنے کے ہیں، ظاہری اعمال جو نظر آتے ہیں سب کو، ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی نظر آئے گا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز ظاہری جسم سے جو کرنے کے کام ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں، ہمیں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو فوراً ہمیں بھی نظر آ جاتا ہے، دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے. ظاہری جسم سے بچنے کے اعمال، ناجائز کام، زنا، شراب، اگر کوئی ان کاموں کو کرے گا تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی نظر آئے گا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. دل سے کیے جانے والے ضروری اعمال جنہیں فضائل ہم کہتے ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، یہ اگر نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، توکل نہیں، تفویض نہیں، رضا نہیں، اخلاص نہیں، تواضع نہیں، تو یہ بھی عیب ہے. اس لیے کہ اعمال صالحہ میں کھوٹ ہے. مگر یہ دل کے اعمال ایسے ہیں کہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نظر آئے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں خود کو نظر آئے. تو باطن میں کوئی کھوٹ ہے مگر اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے مگر کھوٹ ہے. اسی طرح دل سے جو کام کرنے کے ہیں، اخلاص یہ دل کا عمل ہے، دل سے جن کاموں کو نہیں کرنا ہے، حسد یہ دل کا عمل ہے نہیں کرنا چاہیے، کبر تکبر یہ دل کا عمل ہے نہیں کرنا چاہیے، عجب یہ دل کا عمل ہے نہیں کرنا چاہیے، ناجائز جگہ پر محبت یہ دل کا عمل ہے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ان کاموں کو کر رہا ہے جو نہیں کرنے چاہیے اور ان کاموں کا تعلق دل سے ہے، یہ بھی کھوٹ ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ جو ان برے کاموں میں مبتلا ہے خود اسے بھی پتا نہ ہو، دوسروں کو بھی نظر نہ آئے. ایک شخص صفے اول میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دوسروں کو دکھانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا مسجد میں کہ یہ برا عمل کر رہا ہے. اگر زنا کر رہا ہے تو دیکھنے والوں کو سب کو پتا چلے گا کہ یہ برا عمل کر رہا ہے. شراب پی رہا ہے، دیکھنے والوں کو سب کو پتا چلے گا کہ یہ برا عمل کر رہا ہے. اور اس کرنے والے کو بھی اس عمل کو کرتے ہوئے یا عمل سے فراغت کے بعد، ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، کسی نہ کسی وقت یہ احساس ہوگا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. اسی طرح نماز پڑھتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، خود پڑھنے والے کو بھی پتا چلتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، سب کو نظر آتا ہے کہ اچھا کام ہے، خود کرنے والے کو بھی پتا چل رہا ہے کہ اچھا کام ہے، نظر آتا ہے. مگر یہ باطن کے جو گناہ ہے اور باطن کے جو اچھے کام ہیں، باطن کے جو گناہ ہیں اور باطن کے جو حرام کام ہیں، باطن کے جو فرض اور واجب کام ہیں، یہ دوسروں کو نظر نہیں آتے. میرے دل میں حسد ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا. میرے دل میں کینہ ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا. میرے دل میں بغض ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا. میرے دل میں بخل ہے، نظر نہیں آتا. آدمی ان گناہوں کو چھپا بھی سکتا ہے، بخل ہے، بالکل خرچ کرنا نہیں چاہتا، مگر دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر خرچ نہیں کروں گا تو یہ سب لوگ مجھے بخیل کہیں گے، تو اللہ کے لیے تو نہیں مگر بخیل کے ٹائٹل سے بچنے کے لیے چلو کسی طرح کھلا دیتے ہیں، تو دیکھو بخل کو چھپا دیا اس نے. تواضع ہے، ہے مگر پتا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا. تواضع دل میں، تواضع ہے دوسروں کو نظر نہیں آتا، دل میں اخلاص ہے دوسروں کو نظر نہیں آتا. تو دل کے جو فرض اور ضروری کام ہیں وہ دوسروں کو نظر نہیں آئیں گے، اور دل کے اندر جو ناجائز چیزیں ہیں وہ بھی دوسروں کو نظر نہیں آئیں گی. اور جہاں تک خود کا تعلق ہے تو بسا اوقات خود کو بھی وہ چیزیں نظر نہیں آتی. دل سے تعلق رکھنے والی یہ چیزیں بہت باریک ہوتی ہیں, یعنی خود کو بھی نظر نہیں آتی. میرے دل میں کبر ہے مگر میں انکار کروں گا کہ نہیں, میں نے تو بہت محاسبہ کیا, بہت غور کیا, بہت دیکھا, مگر میرے دل میں کبر نہیں ہے, میں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. اول تو یہ کہ جو بے دین لوگ ہیں وہ تو نہ اعمال ظاہرہ کا اہتمام کرتے ہیں نہ اعمال باطنہ کا. جو بے دین لوگ ہیں وہ تو ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے اور دل کے گناہوں سے بھی نہیں بچتے. بے دین لوگ ظاہری جو طاعت ہیں ان کو بھی بجا نہیں لاتے اور دل کی جو طاعت ہیں ان کو بھی بجا نہیں لاتے. تو ان کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے دل کے اندر کتنی برائیاں ہیں. مگر جو دیندار لوگ ہیں انہیں بھی ظاہری عمل نظر آتے ہیں کہ یہ ایک فرض چیز تھی میں نے ادا کر دی, یہ واجب چیز تھی میں نے پوری کر لی, یہ حرام چیز تھی میں بچ گیا اس سے, یہ مکروہ تحریمی ہے اس سے میں بچ گیا. اور اس کی زندگی میں جب آپ ظاہری اعمال کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ فرائض کا بھی اہتمام ہے, واجبات کا بھی اہتمام ہے, بلکہ بہت سارے سنن بھی ہیں, بہت سارے مستحبات بھی ہیں, بہت سارے نوافل بھی ہیں, اور یہ مکروہات حرام سے بھی بچتا ہے, مکروہات تحریمیہ سے بھی بچتا ہے, اور پوری کوشش کرتا ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچ جاوے. مگر جب دل کے اعمال کی بات آتی ہے تو اسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ دل کے بھی کچھ اعمال ہیں جو فرض ہیں, دل کے بھی کچھ اعمال ہیں جو واجب ہے, دل کے بھی کچھ اعمال ہیں جو حرام ہیں اور ناجائز ہیں, یہ پتا ہی نہیں. دیندار طبقے میں ایک بہت بڑا پرسنٹیج آپ کو ایسے لوگوں کا ملے گا کہ جن کو دل کی ان چیزوں کا پتا ہی نہیں ہے, اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بہت دیندار ہیں. کیوں؟ اس سے کہ ان کی زندگیوں میں ظاہری اعمال ہیں اور باطنی اعمال کے اور ان کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے, وہ اس پردے سے پیچھے کیا ہے دیکھتے ہی نہیں, انہیں پتا ہی نہیں کہ دل کے بھی کچھ اعمال ہیں اور دل کے اعمال میں کچھ فرض ہیں, کچھ واجب ہیں اور کچھ حرام ہیں. فرض اور واجب ہیں ان کو بجا لانا ہے, حرام ہیں ان سے بچنا ہے, پتا ہی نہیں انہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو مشائخ اور بزرگان دین سے تعلق رکھتا ہے, ان کی مجالس میں جاتا ہے, ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے, تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ اعمال باطن کے بھی ہیں, کچھ اعمال دل کے بھی ہیں. دل کی کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے, فرض ہے. دل کی کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اخلاص کو لانا بھی فرض ہے. دل میں اخلاص کا ہونا یہ بھی فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اخلاص بھی فرض. اور جس طرح نماز نہ پڑھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اسی طرح جس کا دل اخلاص سے خالی ہے, آری ہے, اور اس دل میں کسی عمل کو کرتے ہوئے ریا آ جائے تو یہ ریا کا آ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جس طرح شراب کا پینا, سور کے گوشت کو کھانا یہ حرام ہے, اسی طرح دل میں کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کا پایا جانا یہ بھی اتنا ہی حرام ہے, اتنا ہی ناجائز ہے, اتنا ہی گندا ہے. یہ جو دیندار طبقہ ہے جو مجالس مشائخ میں شرکت کرتا ہے, جاتا ہے, مشائخ سے رابطہ رکھتا ہے, بیعت ہوتا ہے, اصلاحی تعلق رکھتا ہے, ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے, ان کی باتوں کو سنتا ہے, تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہے, دل کے بھی کچھ اعمال ہیں, کچھ فرض ہیں اور کچھ حرام ہیں. فرض کو کرنا پڑے گا, حرام جو ہے اس سے بچنا پڑے گا, جانتے ہیں یہ, ان کو معلوم ہے. مگر
جن کو معلوم ہے ان کے یہاں بھی ان اعمال کا اتنا اہتمام نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص شراب پیتا ہے تو شراب کے بارے میں وہ فکر مند رہے گا کہ کب میں اس عادت سے پاک ہو جاؤں, کب میں چھوڑ دوں, بہت بری عادت مجھے پڑ گئی ہے. جوا کھیلتا ہے, بہت بری عادت مجھے پڑ گئی ہے. زنا, بہت بری عادت مجھے پڑ گئی ہے. اندر اندر فکر مند رہتا ہے. حالانکہ اس کے پاس تو نہ باطن میں دین ہے نہ ظاہر میں, نہ باطن میں دین نہ ظاہر میں, پھر بھی وہ ظاہری گناہوں کو بہت برا سمجھتا ہے. اور یہ طبقہ جو ظاہر میں پورا دیندار ہو گیا ہے, سنت طریقے کے مطابق لباس ہے, گھر میں جو معاشرت ہے وہ بھی سنت طریقے کے مطابق نظر آتی ہے, وضاقتا چہرہ سب سنت طریقے کے مطابق, پانچ وقت کی نمازیں بڑے خشوع خضوع سے سنت طریقے کے مطابق پڑھنا, صف اول کا اہتمام, تکبیر تحریمہ کا احترام, تکبیر اولا کا اہتمام, تہجد کا اہتمام, اشراق کا اہتمام, ذکر و فکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, تو وہ تو وہ طبقہ ہے جو جن کے پاس ظاہری دین بھی نہیں ہے, باطنی دین بھی نہیں ہے, مگر پھر بھی شراب کو بہت برا سمجھتا ہے, جوئے کو بہت برا سمجھتا ہے, کسی کو کے قتل کو بہت برا سمجھتا ہے, گو اس میں وہ مبتلا ہے مگر اسے بہت برا سمجھتا ہے. اور یہ دیندار طبقہ ہے, دیندار طبقہ ہونے کے باوجود بھی حسد کو برا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, بری چیز ہے, نہیں ہونی چاہیے, مگر حسد اندر ہے تو تڑپ جاوے کہ کچھ کرنا چاہیے. نہیں, کینا ہے, کینا, رانکر, بگز, ہیٹریڈ, کچھ نہیں ہے, سالہ سال تک رہتا ہے. کبر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا, اپنے کو بڑا سمجھنا. عجب ہے, اپنے کو بہت اچھا سمجھنا, سالہ سال سے. ریا ہے, جتنے اعمال ہو رہے ہیں سب دوسروں کو دکھانے کے لیے, جتنے اعمال ہو رہے ہیں سب دوسروں کو دکھانے کے لیے. اور علم بھی ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ایک پائی کا بھی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا, بلکہ یہ سارے اعمال پکڑ کا ذریعہ بنیں گے. اس کے باوجود بھی فکر نہیں. تو دیکھو, جو اعمال باطنہ ہے, اعمال باطنہ امت میں ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لانے کا وہ اہتمام نہیں ہے جو اعمال ظاہرہ کو زندگیوں میں لانے کا ہے. حالانکہ اعمال ظاہرہ, اعمال باطنہ اعمال ظاہرہ سے زیادہ اہم ہے. اعمال باطنہ اعمال ظاہرہ سے زیادہ اہم, کیوں؟ اس لیے کہ اعمال باطنہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اعمال ظاہرہ دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر اعمال باطنہ میں گڑبڑ ہے تو بنیاد میں گڑبڑ, اور بنیاد میں گڑبڑ تو اس کے اوپر آپ کیسی ہی عمارت کیوں نہ کھڑی کرو, وہ دھڑام سے گر جائے گی. تو سب دیواروں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور جو بنیاد ہے اس کی طرف کسی کی فکر نہیں. میں میرے بھائیو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اعمال قلبیہ ہے, دل کے اعمال ہیں, اعمال باطنہ ہیں, جنہیں ہم فضائل بھی کہہ سکتے ہیں, جنہیں ہم اخلاق حمیدہ کہہ سکتے ہیں, جنہیں ہم اخلاق حسنہ کہہ سکتے ہیں, کچھ چیزیں کرنے کی ہیں, صبر ہے, شکر ہے, صبر, شکر, اخلاص, توحید, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محبت الہی, یہ سب ضروری کام ہیں. اللہ تعالی شانہ نے ان کا حکم فرمایا ہے, یہ سب فرض ہیں. توکل, تفویض, رضا, تسلیم, یہ سارے دل کے کام جو کرنے کے ہیں اور ضروری ہیں. اور دل کے کچھ کام وہ ہیں جو حرام ہیں, حسد ہے, کینا ہے, حرص ہے, مال کی محبت ہے, بغض ہے, بخل ہے, طول عمل ہے, غفلت ہے, یہ سارے دل کے اعمال ہیں, یہ حرام ہے. تو یہ باطن کے کرنے کے جو کام ہیں اور باطن کے بچنے کے جو کام ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے بے دین کا نہیں, دیندار کا, جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں, اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ. وہ اعمال ظاہرہ ہی کو دین سمجھ کر بیٹھے رہتے ہیں, اور ان کی زندگیوں میں اعمال ظاہرہ آ جاتے ہیں, تو اعمال ظاہرہ کے آ جانے کے بعد شیطان انہیں تھپکی دے کر سلا دیتا ہے کہ تو بہت دیندار ہے. اب داڑھی والا جو ہے ہمیشہ بے داڑھی والے کو دیکھا کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس داڑھی ہے, اس کے پاس داڑھی نہیں ہے. پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا اپنی نمازوں کو دیکھ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے جو پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جنہیں پتا ہی نہیں ہے کہ اعمال باطنہ, اس وقت بھی مجلس میں ایسا بہت بڑا پرسنٹیج ہوگا جنہوں نے یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ دل کے بھی کچھ کام ہیں جو فرض ہیں اور دل کے بھی کچھ کام ہیں جو حرام ہیں, پہلی مرتبہ سنا ہوگا. اور امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے, بہت بڑا 80-90% جن کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال فرض ہیں اسی طرح دل کے کچھ باطنی اعمال ہیں وہ بھی فرض ہیں, جس طرح ظاہری اعمال حرام ہیں اسی طرح کچھ دل کے باطنی اعمال ہیں جو حرام ہیں, اور یہ گناہ کبیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے, اور یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. بنیادی حیثیت دیکھو, ایمان جو ہے ایمان یہ ظاہری عمل نہیں ہے, ایمان باطنی عمل ہے, کفر باطنی عمل. اب ایمان نہیں ہے اور ایمان کی جگہ پہ کفر آ گیا, بنیاد ہی ختم ہو گئی. باطنی اعمال ایک بہت بڑا طبقہ جنہیں پتا ہی نہیں. دوسرا طبقہ انہیں پتا ہے, انہیں پتا ہے کہ کچھ باطن کے بھی اعمال ہیں مگر اہتمام نہیں اس کا, اس کی اتنی فکر نہیں. خنزیر سے بچنے کی جتنی فکر ہے اتنی حسد سے بچنے کی نہیں, شراب سے بچنے کی جتنی فکر ہے اتنی کبر سے بچنے کی نہیں. حالانکہ شراب اور خنزیر کا گناہ اتنا خطرناک نہیں, شراب اور خنزیر کا گناہ اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ کبر کا اور حسد کا گناہ خطرناک ہے. شراب اور خنزیر کے گناہ کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے دینی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, جو حسد اور کبر کے گناہوں سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مگر نہیں, اسے بہت لائٹلی لیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ اعمال قلبیہ اعمال باطنیہ بھی کوئی چیز ہے, اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو جانتا ہے مگر اہتمام بالکل نہیں, فکر بالکل نہیں, وہ مست ہے اپنے ظاہری اعمال پر. شیطان نے انہیں تھپکی دے کر کے سلا رکھا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اب بہت کم ہو گیا, یہ وہ کہ جن کو پتا ہے کہ باطن کے کچھ اعمال ہیں جو حرام ہیں جن سے بچنا چاہیے, باطن کے کچھ اعمال ہیں جو ضروری ہے جنہیں کرنا چاہیے اور یہ بہت اہم ہے, اور یہ باطن کے گناہ بہت خطرناک ہے, جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اہتمام بھی کر رہے ہیں, فکر بھی کر رہے ہیں کہ مجھے باطن کی ساری خوبیوں کو اپنے دل میں لانا ہے اور باطن کے سارے رذائل سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. مگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوسروں کو تو پتا ہی نہیں چلتا کہ میرے دل میں کتنی اچھائیاں ہیں کتنی برائیاں, تو دوسرے تو مجھے مدد کر نہیں سکتے. یہ کھوٹ جو ہے کھوٹ, یہ دوسرا بتا نہیں سکتا. ظاہری اعمال میں کھوٹ ہوگی تو اس کے لیے وہ پہلے تین طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جو بیان کر چکے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے چار طریقے بیان کیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو کہہ رکھو کہ میرے اندر کوئی عیب آپ کو نظر آئے تو مجھے بتانا, تو ظاہری اعمال جو حرام ہے ان میں کھوٹ دیکھے گا تو فوراً اسے نظر آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں مت کرو, آپ شراب پی رہے ہیں مت پیو, آپ زینا کر رہے ہیں مت کرو, آپ جوا کھیلتے ہیں مت کھیلو. ظاہری اعمال میں جن کو کرنا ہے اس میں اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ کھوٹ فوراً اسے نظر آ جائے گی, تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھتے آپ, آپ زکات نہیں دیتے زکات دو, آپ تلاوت نہیں کرتے تلاوت کرو. اچھا, اسی طرح دشمن جو ہے اسے ہمارے یہ عیوب نظر آئیں گے تو وہ ہمارے پیچھے غیبت کرے گا, غیبت کرے گا تو ہم سن کر کے ہماری اپنی اصلاح کر لیں گے. مگر ہمارا جو دوست ہے اسے ہمارے دل میں کیا ہے وہ پتا نہیں چلے گا, تو ہماری ہمیں اس عیب کی طرف کیسے متوجہ کرے گا. ہمارے دل میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے اسے پتا نہیں چلے گا. دشمن جو ہے اسے ہمارے دل میں کیا ہے وہ پتا نہیں چلتا, اس لیے اس کی طرح متوجہ نہیں کر سکے گا. اسی طرح تیسرا طریقہ یہ تھا کہ دوسروں کے اندر آپ کو جو عیب نظر آئے تو آپ دیکھو کہ میرے اندر تو عیب کہیں نہیں, تو دوسروں کے اندر آپ کو کیا عیب نظر آئے گا ظاہری, کہ بھئی یہ فنا عمل کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں یا نہیں, یہ فنا عمل کر رہا ہے حالانکہ نہیں کرنا چاہیے میں تو ایسا نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کے دل میں اخلاص ہے یا ریا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو دوسروں سے آپ عبرت پکڑ کے بھی اصلاح نہیں کر سکیں گے. تو جو باطنی کھوٹ ہے, باطنی کھوٹ, یہ جو ہمارے اعمال ہیں, اعمال جتنے بھی, ان میں جہاں کہیں کھوٹ ہوگی تو کوئی ہمیں بتلائے گا کہ اس جگہ پر آپ کی کھوٹ ہے, اس میں کمی ہے, اس میں کمزوری ہے, تو ہم اس کی اصلاح کریں گے اور اصلاح کر کے آخرت کے لیے تیاری کر سکیں گے, امیر الصالحات بن جائیں گے. مگر یہ باطن کے اعمال ایسے ہیں کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے, جب نظر نہیں آتے تو ہمیں کون بتلائے گا کہ آپ میں یہ کھوٹ ہے. دوسروں کو بھی نظر نہیں آتے, اور بسا اوقات خود وہ شخص جو اصلاح کی فکر میں ہر وقت لگا ہوا ہے اسے بھی پتا نہیں چلتا کہ میرے دل کے اندر کوئی کھوٹ آ گئی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے بے دین کا, جو ظاہری اعمال اور باطنی اعمال ان میں سے کسی کی بھی ان کو پرواہ نہیں. آئیے دیندار طبقے پر. دیندار طبقے میں ایک بہت بڑا پرسنٹیج 70-80% ایسا ہے جو دیندار ہے, مگر ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ باطنی اعمال بھی کوئی چیز ہے. پھر ایک دوسرا طبقہ 20-30% کا, کہ جن کو پتا ہے کہ باطنی اعمال بھی کوئی چیز ہے, ان میں سے ایک بہت بڑے پرسنٹیج کو فکر ہی نہیں ہے اس کی کہ باطنی اعمال ہے, مگر ٹھیک ہے صبر توکل اچھی چیزیں ہونی چاہیے, مگر نہیں ہے. تو جیسے نماز اگر چھوٹ جائے اور فکر ہوتی ہے, یہ فکر نہیں ہوتی. فجر کی نماز چھوٹ جائے اور اس پر جو غم ہوتا ہے وہ ریا کو دیکھ کر کے غم نہیں ہوتا, اخلاص نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے غم نہیں ہوتا. شراب کا ایک قطرہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو تل ملا اٹھتا ہے. ایک قطرہ پیٹ میں نہیں گیا, کپڑے میں لگ گیا ایک قطرہ. اور یہاں ٹنوں منو حسد لیے سالہ سال سے پھر رہا ہے, اس کا کوئی احساس نہیں. ٹھیک ہے حسد ہے نکل جائے گا. پر ایک طبقہ وہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ میرے دل سے حسد نکل جانا چاہیے, میرے دل سے کبر نکل جانا چاہیے, میرے دل سے عجب نکل جانا چاہیے. وہ آنکھ بن کر کے محاسبہ بھی کرتا ہے کہ میرے دل میں یہ چیزیں تو نہیں. وہ مشائخ کے پاس جا کر ان چیزوں کی علامات کو سن کر اپنے آپ پر انتباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. مگر میرے عزیزوں, یہ باطن کے اعمال ایسے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے بعد بھی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. اس کے لیے چوتھا طریقہ ہے. باطن میں کوئی عیب ہے یا نہیں, اس کے لیے چوتھا طریقہ. اس چوتھے طریقے کے بغیر مشکل ہے کہ عیب نظر آئے. اچھا, عیب نظر آ گیا, عیب اگر نظر آ گیا تو اول تو ایک عیب نظر نہیں آتا. یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو روزانہ یہ نظر آتا ہے کہ میرے اندر کبر ہے, میرے اندر عجب ہے, میرے اندر ریا ہے. اس وقت آنکھیں بند کر کے ذرا سوچو کہ ہم سالہ سال سے جو اعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیتیں کیا ہوتی ہے, تو کھوٹ نظر آئے گی. تو کئی سالوں سے ہمیں کھوٹ نظر نہیں آئی تھی, آنکھیں بند کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ کھوٹ ہے. اور اگر آپ کو کھوٹ نظر آ رہا ہے کہ میرے اندر ریا ہے, تو یہ اتنی باریک چیزیں ہوتی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ جس چیز کو ریا سمجھ رہے ہیں وہ ریا نہیں ہے, آپ کو غلطی ہو رہی ہے. آپ جس چیز کو توازو سمجھ رہے ہیں وہ توازو نہیں ہے، اور کوئی چیز ہے. آپ جس چیز کو تکبر سمجھ رہے ہیں تکبر نہیں ہے، اور کوئی چیز ہے. آپ جس چیز کو بغض اور نفرت سمجھ رہے ہیں وہ بغض اور نفرت نہیں، وہ اور کوئی چیز ہے. آپ جس چیز کو صبر سمجھ رہے ہیں وہ صبر نہیں، وہ اور کوئی چیز ہے. تو اس چیز کو سمجھنے میں غلطی ہو جائے گی. تو اول تو یہ کہ وہ چیزیں بہت باریک ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. اگر نظر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اور چیز ہو اور آپ کچھ اور سمجھ لیں. اس لیے کہ باطن کے جو اعمال ہے، باطن کے دل کے، تو باطن کے گناہ اور باطن کے حسنات، یعنی اخلاق رذیلہ باطن کی بری چیزیں اور اخلاق حسنہ باطن کی اچھی چیزیں، ان میں بہت مشابہت ہوتی ہے. تو کبھی ہوتا ہے اندر خلق حسن اور دیکھنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ خلق رذیل ہے، ہوتا ہے اندر خلق رذیل مگر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ خلق حسن ہے. مثال کے طور پر تکبر جو ہے وہ حرام ہے، تکبر خلق رذیل ہے، یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے، حرام. اور عزت نفس، یعنی اپنے آپ کو عزت کے ساتھ رکھنا اور ذلیل نہ کرنا، یہ مطلوب شرعی ہے اور ضروری ہے. تو تکبر سے بچنا ضروری، عزت نفس کو باقی رکھنا ضروری. عزت نفس کے بندہ ذلیل نہ ہو، بندے کی ذلت نہ ہو. ابھی عزت نفس اور کبر دونوں اتنے مشابہ ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ میں اس وقت کبر میں ہوں یا عزت نفس میں ہوں. وہ ہو سکتا ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو اور سمجھ یہ رہا ہو کہ اللہ نے مجھے عزت نفس کا حکم فرمایا ہے تو میں اپنی عزت نفس کا کام کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عزت نفس ہی کا کام کر رہا ہو اور اس کو وہم ہو رہا ہو، شبہ ہو رہا ہو کہ میرے اندر تکبر ہے. ایک دوسری چیز ریا، یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے، گناہ کا کام ریا. اور تحدیث بن نعمت، اللہ تعالی شانہ کوئی نعمت ہمیں عطا فرمائے تو صرف اللہ تعالی شانہ کی نعمت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کہنا کہ اللہ نے میرے اوپر یہ نعمت کی ہے، یہ مطلوب شرعی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حکم ہے اللہ کا. اب تحدیث بن نعمت اور ریا، یہ دونوں بہت مشابہ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اس وقت ریا میں مبتلا ہوں یا تحدیث بن نعمت کا کام کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ ریا میں مبتلا ہوں اور لمبے لمبے قصے اپنی زندگی کے لوگوں کو سنا رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں اور اللہ مجھ سے بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ میں اللہ کے احسان جو میرے اوپر ہوئے ہیں ان کا تذکرہ دوسرے بندوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ میرے مالک کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، حالانکہ دل میں چور چھپا ہوا ہے ریا کا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں ایسا آدمی ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ تحدیث بن نعمت کا کام کر رہے ہوں اور آپ کو شبہ ہو جائے ریا کا اور خاموخی آپ پریشان ہو رہے ہوں. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ، کتنے بڑے آدمی، ان کو متفقہ طور پر تمام علماء نے حکیم الامت کہا. دوسروں کو اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہمارے حلقہ دیوبند میں ہزاروں علماء میں سے ایک عالم ایسا نہیں ہے جو اس سے اختلاف کرتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, نہیں یہ خاموخا کا لقب ان کو دے دیا گیا ہے، وہ کہاں اتنے بڑے روحانی بیماریوں کے معالج تھے. نہیں، سب کا اتفاق کہ حکیم الامت. اور ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات، ان کی کتابیں اس پر شاہد ہیں تصوف کو ایسا نکھارا حضرت نے. قرآن اور حدیث سے ثابت کیا تصوف کو, باقاعدہ کتابیں لکھی, تفسیریں لکھی, قرآنی آیات سے تصوف کے ایک ایک عمل کو ثابت کیا, قرآن احادیث شریفہ سے ایک ایک عمل کو ثابت کیا. اور عقل حیران ہو جاتی ہے جب روحانی بیماریوں پر حضرت کا علاج پڑھتے ہیں, حضرت کا تبصرہ پڑھتے ہیں کہ کہاں ذہن حضرت کا منتقل ہوتا تھا. حق تعالی شانہ نے انہیں مجدد بنا کر بھیجا اور کئی صدیوں کے گزرنے سے تصوف میں جو خرابیاں آ گئی تھی ان خرابیوں کو صاف کیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب انداز سے. یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجمع میں اور تقریر فرما رہے ہیں, اور تقریر فرما رہے ہیں اور حق تعالی شانہ کی طرف سے کسی علم کا القا ہوا. حق تعالی شانہ قرآن اور حدیث میں جو علوم ہیں انہی علوم سے نئی نئی چیزیں نکالتے رہتے ہیں اور اپنے برگزیدہ بندوں کے قلوب پر القا فرماتے ہیں. کوئی نئی وحی تو آئے گی نہیں, نیا الہام تو کسی کو ہوگا نہیں, وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر نئی نئی باتیں قلوب پر القا ہوتی ہیں زمانے کے حالات کے پیش نظر. اب قرآن اور حدیث میں انشورنس کے مسائل تو نہیں ہے, اس سے کہ اس زمانے میں انشورنس تھا نہیں. ان شکلوں میں جن شکلوں میں ہمارے یہاں سود ہے, انٹرسٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری قسمیں نہیں تھی, مگر مفتیان کرام کے دلوں پر القا ہوتا ہے, وہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں. اور ہمارے زمانے میں جو ساری شکلیں ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور ناجائز ہے, تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, نہیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو بہت باریک باریک چیزیں علم اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام. اور جب اللہ تعالی شانہ کا کوئی انعام ہو کسی پر تو وہ اگر صرف اس نیت سے کہ میں لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا میرے اوپر اتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے فلاں چیز عطا فرمائی, یہ تحدیث بن نعمت ہے, اس پر ثواب ملتا ہے, مگر یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اس سے کہ ہم تو تحدیث بن نعمت کے طور پر کوئی بات کہنے جائیں گے اور ریا آ جائے گا, مگر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جن کا تزکیہ ہو چکا تھا, تربیت ہو چکی تھی, اور جو اس فائن لائن اور باریک لائن کو سمجھتے تھے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کرتے کرتے کہا کہ میں اس وقت آپ کو ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آج تک آپ حضرات کو کسی نے بتائی نہیں ہوگی, اور امید مجھے یہ ہے کہ آئندہ بھی کوئی نہیں بتائے گا. آج تک آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی اور میں بتا رہا ہوں ایک علمی بات, ایک عجیب بات, آئندہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اور یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے, مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے, میرے بعد بھی کسی کو عطا نہیں ہوگی, یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے خدا کا میرے اوپر کتنا بڑا فضل ہے. یہ مطلوب شرعی ہے, اس پر ثواب ملتا ہے تحدیث بن نعمت. مگر اب تحدیث بن نعمت کے طور پہ حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں, یا تحدیث بن نعمت کا بہانہ کر کے دکھانے کے لیے حضرت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں, مجھے ایسا علم عطا ہوا جو کسی کو نہیں, یہ تو حضرت کے دل کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. مگر حضرت چونکہ حکیم الامت تھے اس لیے ان کی بات پر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ ہی عرض کر رہے ہیں. حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں, اور حق تعالی شانہ نے ہمارے اکابرین دیوبند میں سے جن درجنوں افراد کو جنت البقیع میں مدفون ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے انہی میں سے حضرت مولانا عبد الغفور نقشبندی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں, بڑے اونچے پائے کے بزرگ تھے, مگر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کم عمر کے. وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے حضرت مولانا عبد الغفور نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا, انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس مجلس میں یہ واقعہ پیش آیا. دوسری کتابوں میں میں نے یہ واقعہ پڑھا, مگر مولانا عبد الغفور نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا کہ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. تو کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک بات کہنے جا رہا ہوں اور ایسی بات ہے جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنی ہوگی, آئندہ بھی امید ہے کہ نہیں سنیں گے. بھئی یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو خود فرمایا کہ یہ بات میں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت پر خاموشی طاری ہو گئی اور حضرت نے یوں گردن جھکا دی اور گردن جھکا کر تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کیا. اللہ اکبر, یہ حکیم الامت ہی کر سکتا تھا میرے بھائیو. اپنے زمانے کا شیخ ممبر میں بیٹھا ہوا ہے اور علماء اور صلحاء کا مجمع, اور یہ دو چار جملے کہنے کے بعد آنکھیں بند کر کے وہ بیٹھ گئے اور محاسبہ کیا اپنے دل کا کہ میرے دل میں تحدیث بن نعمت کی نیت ہے یا ریا کی نیت ہے. محاسبہ کیا آنکھ بند کر کے, دیکھ لیا آپ نے اتنی باریک چیز کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے شخص پر بھی نفس غالب آ جاتا ہے اور غالب آ کر کے وہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے. ریا تحدیث بن نعمت کے طور پر پیش کرتا ہے, وہ بڑا ماہر ہوتا ہے یہ نفس. آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے محاسبہ کیا, اور محاسبہ کرنے کے بعد آپ نے گردن اٹھائی اور ارشاد اور کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ میرے بھائیو حکیم الامت ہی کر سکتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے, یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے آخرت کی اعلی درجے کی فکر ہو. استغفار کیا اور استغفار کرنے کے بعد کہا کہ بھائیو شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی سے چھپ کر گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ چھپ کر کرنی چاہیے, اور اگر گناہ سب کے سامنے ہو جائے تو توبہ بھی سب کے سامنے کرنی چاہیے. میں نے ابھی آپ حضرات سے کہا کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, میں نے میرے نفس کا محاسبہ کیا تو تحدیث بن نعمت نہیں تھی, وہ تو میں ریا میں مبتلا تھا, تو ریا کا گناہ میں نے کیا ہے, یہ میں اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے اور اللہ کے سامنے سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں. یہ باطن کی چیز اتنی باریک ہوتی ہے کہ ریا تحدیث بن نعمت کے پردے میں آ گیا, پتہ بھی نہیں چلا حکیم الامت کو. ریا تحدیث بن نعمت کی شکل میں آ گیا, پتہ بھی نہیں چلا. یہ اتنی باریک اور مخفی چیزیں ہیں دل کی, اس کے لیے شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے, شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے. دوست آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ آپ میں کبر ہے, دوست نہیں بتا سکے گا کہ آپ کے اندر حسد ہے, دوست نہیں بتا سکے گا کہ کینہ ہے. یہ پاخانہ جیسی چیز نہیں ہے کہ کپڑے پر دیکھ کر کوئی آپ کو بتلا سکے کہ بھائی کپڑے دھولو یہ پاخانہ ہے. آپ غیبت کر رہے ہیں فوراً پتا چل جاتا ہے, ایسی چیز نہیں ہے یہ, باطن کی چیز کوئی نہیں بتا سکتا, اور باطن کی چیز خود کو بھی کبھی کبھی پتا نہیں چلتی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے چلے گئے, پتا نہیں چلا, آنکھیں بند کر کے جب شک ہوا تو آنکھیں بند کر کے محاسبہ کیا, اور محاسبہ کیا تب جا کر کے پتا چلا. یہ تو حکیم الامت, ہمیں پتا نہیں چلے گا. پتا چلے گا تو غلط فہمی ہو جائے گی, ہم کبر کو عزت نفس سمجھ جائیں گے, عزت نفس کو کبر سمجھ جائیں گے. اگر کبر کو عزت نفس سمجھ گئے تو بیٹھے رہیں گے آرام سے, اور عزت نفس کو کبر سمجھ گئے تو خاموخہ پریشان ہوں گے. ریا کو اگر تحدیث نعمت سمجھ گئے تو خاموخہ پریشان ہوں گے, اور تحدیث نعمت کو ریا سمجھ گئے تو خاموخہ گناہ میں رہیں گے. بہت باریک. اور اگر معلوم ہو بھی گیا کہ نہیں میرے پاس حسد ہے, میرے اندر کینہ ہے, میرے اندر ریا ہے, تو آگے والا سوال اب اس کا علاج کیسے کریں گے؟ بغیر کسی شیخ کے حسد کا علاج کر کے دکھاؤ، بغیر کسی شیخ کے ریا کا علاج کر کے دکھاؤ. جو لوگ تصوف کے قائل نہیں ہیں، کچھ جماعتیں دنیا میں ایسی ہیں جو تصوف کے قائل ہی نہیں ہیں، تصوف کو مانتے ہی نہیں، وہ اسے بدعت قرار دیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے حسد کو حرام کیا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حرام کیا ہے. اگر آپ حسد میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو پاک کریں گے اس سے بتاؤ؟ اللہ تعالی شانہ نے مشائخ کی ایک جماعت مقرر کی ہے. اسی سے یہ بھی پتا چلا کہ تصوف اور سلوک اور تزکیہ کا کام یہ کوئی سائیڈ ایشو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے کر لیا، جن کو شوق ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ امت کے ہر فرد پر فرض ہے اپنے دل کی اصلاح، دل کی اصلاح. اس لیے کہ دل کی اصلاح اگر نہیں ہوگی تو اس میں عجب ہوگا، اس میں کبر ہوگا، اس میں حسد ہوگا، اس میں کینہ ہوگا، اس میں دنیا کی محبت ہوگی، اس میں جاہ کی محبت ہوگی، اس میں غصہ ہوگا. یہ چیزیں نکلے گی کیسے؟ ہر شخص پر فرض ہے ان بیماریوں کا علاج، ہر شخص پر فرض ان بیماریوں سے نجات پانا، ہر شخص پر فرض. یہ تو پوری امت جانتی ہے، جو دیندار طبقہ ہے کہ بھئی یہ ضروری چیزیں ہیں. اب ان سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر تصوف کے قائل نہیں ہیں، کسی شیخ سے رابطے میں نہیں رہیں گے، تو ان چیزوں سے آپ پاک کیسے ہوں گے؟ تزکیہ کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کے دلوں کا صفایا ہوتا تھا. اور بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے کہ صرف صحبت سے جب ان کے دلوں کی بیماریوں کا صفایا نہیں ہوتا تھا تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں میرے دل کی کیفیت کو ایسی پا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، آپ مجھے علاج بتائیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ دل میں عورتوں کی محبت ہے، زنا کی طرف دل چلتا ہے. ان کو پتا تھا کہ زنا حرام ہے، زنا حرام ہے، انہیں پتا تھا، تو رکے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں رکے کہ رکنا کیسا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس لیے اپنے زمانے کے شیخ کے پاس گئے، شیخ المشائخ، اور ان سے جا کر کے کہا کہ دل کا میلان زنا کی طرف ہو رہا ہے. تو شیخ جو ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے یہ بتا کہ اگر اللہ تعالی شانہ، پہلے یہ بتا کہ اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو تجھے کیسے لگے گا؟ دیکھو علاج کر رہے ہیں، یہ تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کیسا لگے؟ دیکھا، یہ شیخ کو طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مرید سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس سے اگر یہ کہتے تھے کہ نا 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 زنا حرام ہے، بچ جا، اس سے بچنے کا جا. اب زنا تو ظاہری عمل ہے، مگر یہ جو زنا کی طرف طبیعی میلان تھا، شہوت کا میلان حد سے زیادہ، وہ باطنی بیماری تھی، روحانی. اگر کہتے کہ یہ ناجائز ہے، جا بچ، بچ کسی طرح، وہ بچ نہیں سکتا، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کہ بہت برا ہے، میں تو برداشت نہیں کروں گا. تیری ماں کے ساتھ بہت برا، تیری بیوی کے ساتھ بہت برا، تیری بیٹی کے ساتھ بہت برا. یہ دیکھو اب کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں تاکہ اس کے اندر ہمت آ جائے اس گناہ سے بچنے کی. تو کہا بیٹا دیکھ، جس کسی پر تیری نظر پڑے گی اور تیرا دل یہ چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ماں نہیں تو کسی کی بیوی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بیوی نہیں تو کسی کی بہن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور بہن بھی نہیں تو کسی کی بیٹی تو ضرور ہوگی. تو جس طرح تو یہ عمل تیری ماں، تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتا، تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے. واعظ و نصیحت کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اسے آپ توجہ سمجھیے، روحانی تصرف اور باطنی تصرف سمجھیے. یہ شیخ اپنا کام کر رہا ہے, اور چشمے فلک نے ایسا شیخ دیکھا ہی نہیں. نہ ابراہیم ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ سلیمان, نہ داؤد. سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی, اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اس طرح اٹھا کہ زندگی میں کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. صحابہ کو بھی ضرورت پڑتی تھی شیخ کی طرف رجوع کرنے کی, ان کو بھی ضرورت پڑتی تھی کہ جا کر کے کہیں کہ میرا یہ باطن کا مسئلہ ہے جو قابو میں نہیں آ رہا ہے, میں کیا کروں. اور یہ باطن کے روگ اتنے مخفی اتنے مخفی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں ایک مرتبہ کسی بات پر اختلاف ہو گیا. اختلاف میں ذرا توتو میمے ہو گئی. توتو میمے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بولے, ابو ذر غفاری کچھ بولے, تو ابو ذر غفاری ذرا حد سے باہر نکل گئے اور ان کی زبان سے نکل گیا کہ ابن السودا, ایک کالی عورت کا بیٹا, کالی عورت کا بیٹا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عربی النسل, اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشی سیاہ فام, جن کو عرب لوگ حکارت کی نظر سے زمانے جاہلیت میں دیکھتے تھے. یہ جو عصبیت ہے, عصبیت کہ یہ کالا میں سفید اس لیے میں سپیریئر, اور الٹا بھی ہوتا ہے. بہت سے سیاہ فام بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے اور وہ دوسرے رنگ والوں کو کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ نچلی رئیس ہے. ایسی تحریکیں چلی ہیں دنیا میں کہ ہم سپیریئر رئیس ہیں, عربی اجمی کو سمجھتے ہیں کہ یہ انفیریئر ہے اور ہم سپیریئر ہیں, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, پتہ نہیں کتنی کتنی تقسیمیں ہو جاتی ہیں. یہ جو عصبیت ہے, عصبیت, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ, یہ گندگی پھیلانے والی چیزیں ہیں. یہ بہت گندی چیز, اور اتنی گندی کہ یہ گندگیوں کو پھیلاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پنجابی لوگ ہیں اور تم پٹھانو. نہیں, یہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. ہاں, ایسا زبان پر نہیں, ہم گجراتی اور تم, نہیں زبان پر ایسا نہیں, قومیت زبان پر نہیں آنی چاہیے. لفظ انصار کتنا پیارا لفظ ہے, اور لفظ مہاجرین کتنا پیارا لفظ ہے. لفظ انصار اور لفظ مہاجرین کتنا پیارا لفظ ہے, اور انصار اور مہاجرین میں سے بننے کی ہم میں سے ہر ایک کو کتنی تمنا ہے کہ کاش کہ میں بھی انصاری ہوتا, کاش کہ میں بھی مہاجر ہوتا. مگر جب اس کو بھی ایسے کانٹیکس میں استعمال کیا جائے تو اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس میں اختلاف ہو گیا چھوٹی سی بات پر. تو ایک نے زور سے کہا کہ یا لل انصار, یا لل انصار, یعنی اس نے جب جھگڑا ہو گیا دونوں کا تو انصار کی بنیاد پر بلایا کہ ہم انصاری ہیں, ہمارا گروپ الگ ہے. یا لل انصار, اے انصار کی جماعت آؤ مدد کرو, میری لڑائی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا یا لل مہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت آ جاؤ. دیکھو وی اندھی ہو گیا کہ نہیں, ایک طرف مہاجر ایک طرف انصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے, اور حال آپ کا یہ تھا کہ بہت ریلیکسڈ ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تو چادر بھی آپ کے کندھوں سے نیچے اتری ہوئی تھی, لنگی پہنی ہوئی تھی مگر بدن کھلا تھا. بے تکلف مجلس تھی, خاص خاص لوگ تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر وغیرہ. مگر آپ کے کان میں جب یہ آواز آئی کہ یا لل انصار, یا لل مہاجرین, یہ زمانے جاہلیت میں بولا کرتے تھے, یا بنی قریش, یہ جب کان میں بات آئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلدی سے اٹھے اس بیماری کو دور کرنے کی غرض سے کہ یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے, کہ آپ نے اتنا وقت بھی نہیں لیا کہ آپ چادر کو اڑیں, چادر کو کھینچتے ہوئے آئے. یجر ردا ہو, یہ چادر کھینچتے ہوئے آ گئے, اور وہاں پہنچ کر کے کہ ماں بالو داول جاہلیہ, یہ زمانے جاہلیت کی پکار میں سن رہا ہوں. تو دیکھو زمانے جاہلیت میں مہاجر اور انصار کی پکار تو تھی ہی نہیں, یہ پکار تو نہیں تھی, مگر کہنے کا منشا یہ ہے کہ جن بنیادوں پر, جن عصبیت کی بنیادوں پر زمانے جاہلیت میں دو پارٹیاں اپنے اپنے خاندانوں کو پکارتی تھی, انہی عصبیت کی بنیاد پر, ریشل پریجوڈس کی بنیاد پر تم اپنی اپنی جماعتوں کو بلا رہے ہو. ما بالو داول جاہلیت, دعوها, چھوڑ دو اسے, فإنها منتنا, اس لیے کہ یہ گندگی کو پھیلانے والی چیزیں ہیں. اللہ نے تم کو مسلمان بنایا, تم بھائی بھائی ہیں. تو زبان سے نکل گئے ابن السودا, ابن السودا, ایک کالی عورت کی بیٹی, یعنی تو کالا ہے, تیری ماں بھی کالی ہے, تو نیگرو ہے. یہ ابن السودا, یہ زبان سے نکل گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد الامت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ابو ذر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے, ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے, یعنی دیکھو اکیلا آ رہا ہے, ہم سب جماعت میں آئے, اکیلا ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے اور اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا ہی مرے گا. ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے, اکیلا ہی رہے گا, اکیلا ہی مرے گا. تو حالات ایسے پیش آ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ربضہ میں جا کر کے آپ نے قیام فرمایا خود اپنی مرضی سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین, میرا لوگوں کے ساتھ ایک مسئلے میں اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کافی توتو میمے ہو جاتی ہیں, آپ مجھے کوئی مشورہ دیجئے. اور اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یہ زاہد الامت تھے, ان کا مسلک یہ تھا, جیسے ہمارا مسلک کیا ہے پوری امت کا, کہ سال کے گزر جانے کے بعد 2.5% 2.5% زکات نکالنا فرض ہے, اگر کوئی نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا. تو ان کا مسلک یہ تھا کہ صبح کو جب کوئی اٹھے تو دیکھے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, صبح کو اٹھے تو دیکھے کتنا پیسہ ہے, تو دیکھے کہ 5,000 pounds ہے. اچھا بھائی, کل میں نے 5,000 pounds کمائے تھے, تو مجھے آج سے لے کر کل صبح تک بیوی بچوں کو اور مجھے پالنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ تو کہ مجھے 100 pounds چاہیے. تو ان کا مسلک یہ تھا کہ 4,900 pounds کو رکھنا جائز نہیں ہے, اسے خیرات کر دینا چاہیے. 4,900 pounds رکھنا جائز نہیں, اسے خرچ کر لینا چاہیے. روزانہ 24 hours کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنا رکھو, باقی خرچ کر دینا فرض, اگر کوئی نہیں خرچ کرتا تو گنہگار ہے. اچھا, جو چیز ان کے نزدیک گناہ تھی, جب کسی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ پیسہ کیا کر رہا ہے تمہارے پاس, یہ ناجائز خرچ کرو, تو لڑائی ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ڈنڈا اٹھا لیا, مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ میں اتنا اونچا تھا, جو اتنا زاہد ہو تو مقام کتنا اونچا ہوگا, برداشت کر لیتے تھے سب, مگر کبھی کبھی نظام میں خلل واقع ہوتا تھا تو خود ہی آئے اور کہنے لگے کہ ذرا توتو میمے جیسی باتیں ہو جاتی ہیں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا عجیب و غریب قصہ ہو گیا, تو لوگ پوچھتے بھی بہت ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا. میں تھوڑا مدینہ منورہ میں تنگ ہوں, تو کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں. کہا دیجیے. کہ ربضہ جو ہے, ربضہ وہاں کوئی نہیں رہتا, تم وہاں چلے جاؤ, چھوٹی سی جگہ ہے, تم وہاں جا کر کے رہو تو مدینہ منورہ سے باہر بھی اور مدینہ منورہ سے قریب بھی, جب جی چاہے آ جانا اور پھر واپس چلے جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقید کرنے والے دشمن اس کا یہ نقشہ دیتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں رہنے نہیں دیا. یہ میں بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں کہ خود حضرت ابو ذر غفاری آئے اور کہا کہ اللہ کے امیر المومنین, آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ مشورہ ہے, انہوں نے قبول کر لیا, قبول کر لیا, چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی ہی کہ ابو ذر اکیلا رہے گا, بیوی کے ساتھ چلے گئے. رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہاری موت ایسی جگہ پر آئے گی, اللہ اکبر, بات آ گئی تو عرض کر ہی دوں, تمہاری موت ایسی جگہ پر آئے گی کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, اور تمہاری روح جب نکل رہی ہوگی اس وقت حاجیوں کا ایک قافلہ وہاں پہنچے گا, حج کرنے کی نیت سے جا رہا ہوگا. تو اپنی جگہ سے سفر کرتے 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 وہ مقام ربضہ میں پہنچے گا, اس وقت تمہارا انتقال ہوگا, اور وہ تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے, تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے, پڑھیں گے, اور پھر تمہیں دفن کر کے آگے حج کے لیے چلے جائیں گے. جب ان کا آخری وقت انہیں محسوس ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین تھا, انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بکریوں کو ذبح کر کے کھانا پکاؤ. کہا آپ انتقال کر رہے ہیں, یہاں میں اکیلی آپ کے بعد, کھانا کس کے لیے پکاؤ؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر جب تمہارا انتقال ہوگا تو حاجیوں کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی, ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو. ادھر ان کا انتقال ہوا یا انتقال ہو رہا تھا کہ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ ربضہ پہنچے. زاہد الامت کی تجہیز و تکفین کے لیے اللہ نے فقیہ الامت کو بھیج دیا. اتنے بڑے صحابی, اتنا زہد ان میں تھا, تو اگر ان کو اپنے دل میں کبر محسوس ہوتا تو اپنے شیخ کے پاس جاتے کہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر ہے میرے دل میں, آپ کوئی علاج تجویز فرمائے. مگر دیکھو یہ کبر اتنا مخفی تھا کہ ابو ذر غفاری کو بھی پتا نہیں چلا, ابو ذر غفاری کو پتا نہیں چلا. اور میرے بھائیوں, یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں آگے والی بات, اس وقت دنیا میں جتنے مشائخ ہیں ان سب کی روحانیت میں مہارت ایک طرف رکھ دو اور ابو ذر غفاری کی روحانیت میں مہارت دوسری طرف رکھ دو, ان سب کی روحانیت میں مہارت ابو ذر کی روحانیت میں مہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی اعلی درجے کی روحانیت میں مہارت کے باوجود ابو ذر غفاری کو یہ پتا نہیں چل سکا کہ میرے دل میں کبر کی بیماری ہے. اچھا, پھر مدینہ میں رہ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے مجلس میں, مگر بیہیویئر سے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ میرے شاگرد کے اندر یہ روحانیت کی بیماری ہے, یہ کبر کی بیماری ہے, یہ روحانی بیماری ہے. یہ پتا کب چلا؟ جب مرید کے احوال پیر کے سامنے آئے. اسی لیے مرید کو چاہیے کہ بار 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 اپنے شیخ کے اوپر اپنے احوال لکھیں, اس لیے کہ شیخ عالم غیب نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے فنا فنا عمل کرنے کے لیے کہا, میں فنا فنا عمل کر رہا ہوں اور میری حالت یہ ہے. ایک دن دکان میں گیا تھا, دکاندار نے مجھے یہ کہا تو میں نے غصے میں یہ جملہ کہہ دیا. احوال اپنے بیان کرو. احوال سے شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے مرید کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ علاج کر سکے. اطلاع اور اتباع اسی لیے بہت اہم ہے. اپنے احوال کی اطلاع کرو اپنے شیخ کو. کوئی آپ کو عجیب بات لگے تو بتلاؤ. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جا کر کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی ابو ذر نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ کالی عورت کے بیٹے پیچھے سے وہ بھی آئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غلطی ہو گئی, آنا ہی تھا پیچھے, غلطی ہو گئی, ذرا غصے میں ایسا جملہ زبان سے نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر, اے ابو ذر رضی اللہ عنہ, ما حسبت انہ بقی فی صدرک شیء من کبر الجاہلیت. اللہ اکبر. ما حسبت, مجھے خیال نہیں تھا, مجھے یہ معلوم نہیں تھا, مجھے خیال نہیں تھا, انہ بقی فی صدرک, کہ تیرے سینے میں باقی ہوگا, شیء من کبر الجاہلیت, جاہلیت کے کبر میں سے کچھ باقی ہوگا. کبر, زمانے جاہلیت میں جو لوگ تکبر کے ساتھ رہتے تھے, یہ مجھے خیال نہیں تھا.
مگر اس واقعے سے پتا یہ چل رہا ہے کہ تیرے اندر تو یہ بیماری ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت شروع کر دی. شیخ اپنے اپنا کام شروع کر دیا کہ میرے مرید میں یہ بیماری ہے, علاج کرنا چاہیے. فرمایا کہ خوالکم اخوانکم, اخوانکم خوالکم, اخوانکم خوالکم. بلال تو تم سے کوئی نچلے درجے کا نہیں ہے, مگر اگر کسی نچلے درجے کے آدمی کو دیکھ کر بھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کالا آدمی ہے اور میرا غلام ہے, اس وقت تم اپنے دل کو یہ سمجھانا کہ کالا ہے, غلام ہے, سلیو ہے, مجھ سے کم درجے کا ہے, یا میرا نوکر ہے, یا میں مینیجر ہوں, میرے انڈر کام کرتا ہے, میں محتمم ہوں, یہ کم درجے کا ہے, میں استاد ہوں, یہ شاگرد ہے. یہ خیال آئے تو دل میں یہ بات لانا کہ میں بھی اور آدم اور حوا کی اولاد ہوں, اور یہ بھی آدم اور حوا کی اولاد ہے, یہ تو میرا بھائی ہے. اور بھائی کو کوئی کم نگاہی سے دیکھا کرتا ہے؟ یہ تو میرا بھائی ہے. دیکھو جیسے وہاں سمجھایا تھا یہاں بھی سمجھایا, یہ شیخ کی ذمہ داری ہے, شیخ کا کام ہے. اور اللہ تعالی شانہ یہ خاص انداز عطا فرماتے ہیں شیخ کو, القا فرماتے ہیں, اخوانکم خوالکم, اخوانکم خوالکم. تمہارے نوکر, تمہارے خدام, تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں, تمہارے بھائی ہی ہیں. اور یہ اگر چھوٹے ہیں, تم بڑے ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ نعمت اللہ نے تم کو عطا کی ہے, اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو چھوٹا بنایا, تم کو بڑا اللہ نے. بلال تو ایسے نہیں ہے, تم اور بلال تو برابر ہیں. مگر اگر تمہارے ذہن میں کسی کو دیکھ کر یہ خیال ہے, جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ تو اللہ تعالی شانہ نے تم کو بڑا بنایا, تمہیں پہلے پیدا کیا تو تم بڑے ہو گئے, ان کو بعد میں پیدا کیا وہ چھوٹے ہو گئے. تم کو خوبصورت بنایا تو تم اسے اچھے ہو گئے, اس کو صورت کم درجے کی تھی تو وہ چھوٹا ہو گیا. تم کو مالدار ہو گیا تو مال میں تم بڑے ہو گئے, اسے کم پیسے دیے تو وہ چھوٹا ہو گیا. تمہیں ڈاکٹر بنایا تو تم بڑے ہو گئے, اور تمہارے دوسرے دوست احباب ڈاکٹر نہیں بنے تو علم میں چھوٹے ہو گئے. یہ تمہارے کرنے سے نہیں ہوا, یہ تو اللہ نے یہ سچویشن بنی. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت, اس پر پوری توجہ سے سنا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ فوراً توبہ کر لی, دل پاک ہوا, دل پاک. مگر خود بھی تو خلیفہ بن چکے تھے, خود بھی اس لیے تھوڑا بہت علاج تو خود بھی جانتے تھے. اٹھے اس مجلس سے, بلال بھی اٹھ کر چلے گئے, یہ بھی اٹھے بلال کے پیچھے پیچھے. اور بلال جا رہے تھے تو سامنے آ کر زمین پر لیٹ گئے, اور زمین پر لیٹ گئے اور بلال سے کہا کہ اے بلال, تمہارا کالا قدم, تمہارا کارا قدم میرے گورے رخسار پر رکھ دو, تمہارا کالا قدم میرے گورے رخسار پر رکھ دو. میں عربی النسل ہوں گورا, اور تم سیاہ فام ہو, میرے رخسار پر رکھ دو. سب دیکھ رہے ہیں, تاکہ اس دماغ میں جو یہ بات آئی کہ میں بلال سے بڑا ہوں اس لیے کہ یہ کالا ہے اور میں گورا ہوں, یہ دور ہو جائے. دور تو ہو ہی گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج اور صحبت سے, مگر میں اس رنگ کو پختہ کر دینا چاہتا ہوں. حضرت بلال فرمانے لگے کہ میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, بات ختم ہو گئی. کہا نا, میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. اصرار کیا جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا قدم ان کے رخسار پر نہیں رکھا, اس وقت تک آگے نہیں بڑھے. یہ موضوع میرے بھائیو کافی طویل ہے اور دلچسپ بھی ہے, اس لیے کہ روحانیت ہر شخص چاہتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے جنہیں آخرت کی فکر تھی, اس لیے باطن میں کوئی بھی نقص ہوتا تھا اس کے علاج کی فکر میں پڑ جاتے تھے. انہوں نے حجت نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا یہ. تو بات کو اب ختم کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک انسان کو اپنی کوتاہی, اپنے عیوب, اپنا نقص نظر نہ آئے, اس وقت تک وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے محنت نہیں کر سکتا.
اپنی آخرت کی تیاری اس وقت کر سکے گا جب عیب نظر آئے کہ مجھے یہ عیب ٹھیک کرنا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ عیب اگر پتا ہی نہ ہو کہ میں نماز پڑھنا فرض ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، کیسے پتا، کیسے وہ اس کو ٹھیک کرے گا؟ تو جتنے بھی عیوب ہیں ہماری زندگی میں، ان عیوب کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوست کو کہہ دو کہ میرے بھائی تو میرا دوست ہے، ساتھ یہ رہتا ہے میرے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے تو مجھے کہہ دینا، دشمنوں کے بارے میں کچھ کان میں بات آئے کہ فلاں دشمن تمہارا حاسد تمہارے بارے میں ایسی بات کہہ رہا تھا، تو اس کے بارے میں غور کرو کہ کچھ شاید میری زندگی میں ہو. اسی طرح دوسروں میں جو چیز ہمیں نظر آئے کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ اچھا نہیں کیا، تو موقع پا کر کے دیکھو کہ میرے اندر تو کہیں یہ بری عادت نہیں. یہ تین طریقے ہو گئے. اور چوتھا طریقہ کسی شیخ سے محقق ماہر، مسلک حقہ سے تعلق رکھنے والے شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، جو صاحب ایمان ہو، جو صاحب تقویٰ ہو، جس کی زندگی دوا میں طاعت کی فکر میں گزر رہی ہو، وہ اللہ تعالی شانو کی نافرمانی کرتا نہیں، اور اگر کرتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. اس کی زندگی دوا میں ذکر میں گزر رہی ہو، زبان پر تسبیحات ہے، یا یہ کہ ایسے کاموں میں مشغول رہتا ہے جو ذکر پر دلالت کرتے ہیں، اس کو زمانے کے معتبر مشائخ میں سے کسی کی طرف سے اجازت ملی ہو، جب اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو زندگی کو بدلنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ پہلے یہ کیسا تھا اور ان کے ساتھ تعلق کے بعد کیسا ہو گیا. اس کی مجلس سے جب بھی اٹھیں تو کوئی نہ کوئی نئی علمی بات، دین کی نئی بات لے کر کے اٹھتا ہے. اس کی نظر اپنے مریدوں کے مال و متاع پر نہ ہو بلکہ دنیا سے بے رغبتی ہو. وہ دعوتوں کی تلاش میں نہ رہتا ہو، ہدایا کی تلاش میں نہ رہتا ہو، نذرانوں کی تلاش میں نہ رہتا ہو. وہ مریدوں کی، اس کی نظر مریدوں کی مادی اور مٹیریل دولت پر نہ ہو بلکہ اس کی نظر اس بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے روحانی دولت جو عطا فرمائی ہے وہ میں میرے مریدوں پر لٹا دوں. اسے اپنے مریدوں کی دنیاوی مادی اور مالی خدمت سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ان کے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے خوشی ہوتی ہے. اس کی گفتگو سے پتا چلتا ہو کہ عاشق الہی ہے اور عاشق نبوی ہے. پر ایسا آدمی ہر دور میں رہے گا. دو بڑے بڑے شبہ ہوتے ہیں، ان دونوں شبہوں کے لیے طویل وقت کی ضرورت ہے، مگر اختصار کے ساتھ عرض کر دوں. دو شبہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بات تو آپ کی بالکل صحیح سمجھ میں آ گئی، شیخ چاہیے، شیخ سے رابطہ بھی چاہیے، تبھی جا کر کے کمال پیدا ہوگا، باطن جب ٹھیک ہوگا تو ظاہر ٹھیک ہوگا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا. مگر اب سچے مشائخ ہیں کہاں؟ دنیا تو جھوٹے پیروں سے بھری پڑی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر، خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. یہ کہاں جائے بیچارے؟ اس لیے کہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوٹتے ہیں، اور جو پیر بن کر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لوٹتے ہیں. حکومت والے بھی عیار اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی عیار. تو جائیں کہاں ہم لوگ؟ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. لوگ بس یہ شعر پڑھ کر کے کہتے ہیں
کہ اصلاح کرانے کا تو ہمارا بہت دل چاہتا ہے مگر جہاں جائیں بس جیب خالی کر دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، کہاں جائیں ہم، دھوکہ دہی۔ تو میرے بھائیو، جیسے جیسے زمانے میں انحطاط آ رہا ہے ویسے ویسے اچھائیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، برائی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جیسے ڈاکٹر ہوتے تھے ویسے ہمارے زمانے میں نہیں رہے، پہلے زمانے میں جیسے وکلاء تھے ویسے ہمارے زمانے میں نہیں رہے، پہلے زمانے میں جو ٹیوشن دینے والے لوگ تھے ہمارے زمانے میں ویسے نہیں رہے، مگر اس کے باوجود کوئی علاج کرانا نہیں چھوڑتا کہ سارے ڈاکٹر عیار ہو گئے ہیں، نہیں، تلاش کرتا ہے کہ بھئی ایسا ڈاکٹر کہ جس پر مجھے بھروسہ ہو کم سے کم۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کیس میں پھنسا ہوا ہوں مگر کس وکیل کے پاس جاؤں، یہ تو لوٹ لیتے ہیں، بہت سے وکیل کرتے ہیں ایسا، اکثر وکیل۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ٹیوشن دینے والے خاموخا دھوکہ دیتے رہتے ہیں، وہ ہماری کہاں، ان کو تو پیسہ مقصود ہے، نہیں، جاتے ہیں۔ کیونکہ دین کا ہی ایک شعبہ ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ مبارک خیال آ جاتا ہے کہ دھوکہ دینے والے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے، ہم کہاں جائیں۔ ٹیوشن دینے والے، وکلا، ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، ان کے بارے میں قرآن میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر دور میں سچے انجینئر دنیا میں رہیں گے، ہر دور میں سچے آرکیٹیکٹ رہیں گے، مگر صلحاء اور اہل اللہ اور دل کی بیماریوں کا علاج کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے وعدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قیامت تک رہیں گے۔ ڈھونڈنا میرا اور آپ کا کام ہے، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، اس عقل سے ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو، ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک حبے کی بھی محبت نہیں ہے، ایک حبے کی محبت ہے جن کے دلوں میں، وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں صرف اسی مقصد سے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ تو ایک تو یہ اعتراض ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہیں مشائخ تو اور سچے بھی ہیں، دیکھے بہت سارے کہ بالکل دنیا داری نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں برابر ہمارے پیچھے محنت کرنے میں، مگر جنید بغدادی کے جو حالات پڑھتے ہیں ویسا تو کوئی نظر نہیں آتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات پڑھتے ہیں ویسا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو شیخ جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہما کے زمانے میں لوگ اگر یہ کہتے کہ شیخ جنید بغدادی تو بہت بڑے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت بڑے ہیں، ہم نے دیکھا، مگر ابو بکر میں جو بات تھی وہ ان میں نہیں ہے، عثمان غنی میں جو بات تھی وہ ان میں نہیں ہے، عمر فاروق میں جو بات تھی وہ ان میں نہیں ہے۔ تو شیخ جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہما سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا؟ اسی طرح میرے بھائیو، ہمارے زمانے کے جو مشائخ ہیں ان میں وہ بات دیکھ لو جو اوپر بیان کی گئی، ان کے دلوں میں امت کی فکر ہے یا نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ہے یا نہیں، ان کے دلوں میں مالی طلب تو نہیں ہے، ایسا تو نظر نہیں آتا کہ مالداروں کی طرف جھکاؤ ہے اور غریبوں سے اعراض ہے، ایسا تو نہیں کہ تعلق صرف مال کی وجہ سے رکھتے ہیں، جو ہدایہ تحائف دیتا ہے اس کو اہتمام سے سروں پر بٹھاتے ہیں، کسی مشائخ کے حقہ میں سے کسی سے اجازت ہے کہ نہیں، وقت تک مشائخ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ دنیا دار کا میلان دنیا دار کی طرف ہوتا ہے اور آخرت والے کا میلان آخرت والے کی طرف ہوتا ہے، وقت تک مشائخ اگر اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ والا ہے، الجنس و امیر و الجنس، اس کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بس اگر اتنا مل جائے تو چاہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نہ ہو اور نہیں ہوگا، اس سے کہ زمانے میں انحطاط ہے، مگر ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے تو یہ شخص کافی ہے، اللہ کی محبت سے ہمارے دل کو بھڑکانے کے لیے یہ شخص کافی ہے، ہمارے دل میں محبت نبوی پیدا کرنے کے لیے یہ شخص کافی ہے۔ اس کی قدر کر لو، اس لیے کہ بعد والے زمانے میں ایسے بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما الہ العالمین ہمارے آنے کو قبول فرما ہمارے آنے کو قبول فرما ہمارے آنے کو قبول فرما الہ العالمین اس آنے کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے یا ارحم الراحمین تزکیہ کرنے والا تو ہی ہے الہ العالمین ہمارے لیے تزکیہ کے بہترین اسباب پیدا فرما دے یا ارحم الراحمین مأمورات پر جمنے والا بنا دے منہیات سے بچنے والا بنا دے ہمارے دلوں کو اخلاق حمیدہ سے اخلاق فاضلہ سے اخلاق حسنہ سے مزین فرما دے اور الہ العالمین ہمارے دلوں کو اخلاق رزیلہ سے پاک فرما دے الہ العالمین ہم جانتے ہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے اور تو نے ہر چیز کے لیے سبب مقرر کیا ہے یا ارحم الراحمین دلوں کی صفائی کے لیے جو اسباب تو نے مقرر فرمائے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تو ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما الہ العالمین ذکر کی لذت ہمیں عطا فرما الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ فرما دے ہمارے دلوں کو ذکر سے منور فرما دے یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما الہ العالمین ہماری اصلاح کی فکر نصیب فرما ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما الہ العالمین ہمیں اپنے مشائخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اطلاع اور اتباع اور اعتماد اور انقیاد کے ساتھ الہ العالمین ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما الہ العالمین موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اس کے آنے سے پہلے الہ العالمین ہمارا کامل تزکیہ فرما دے ہمارا کامل تزکیہ فرما دے الہ العالمین ظاہری اعمال تو بہت نظر آتے ہیں مگر الہ العالمین ان میں حسد کی وجہ سے ریا کی وجہ سے کینہ کی وجہ سے بد نظری کی وجہ سے غیبتوں کی وجہ سے جو کھوٹ ہیں اے ارحم الراحمین وہ ہمیں نظر نہیں آتی الہ العالمین قیامت کے دن اگر ہمارے اعمال بالکل بے وزن ہو گئے اور الہ العالمین ہم تیرے غصے کے شکار ہو گئے تو الہ العالمین ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس وقت کے آنے سے پہلے ہماری اصلاح فرما دے ہماری اصلاح فرما دے الہ العالمین ان مجالس کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ان مجالس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان مجالس میں جو باتیں کہی جاتی ہیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرما ان باتوں کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین آپ کی مرضیات پر چلا دے الہ العالمین آپ کی مرضیات پر چلا دیجئے اور آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائیے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما الہ العالمین جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں الہ العالمین سب میں برکتیں پیدا فرما الہ العالمین سب کو تیرے پورے دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین ظاہر اور باطن کے درست ہونے کا ذریعہ بنا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں عافیتوں کے ساتھ برکت عطا فرما الہ العالمین ہر قسم کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین انہیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی دعائیں لینے والا ہم سب کو بنا دے، اور الہ العالمین انہیں وقت آخر کلمے کے ساتھ مقام ولایت کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، اور الہ العالمین انہیں آخرت کی راحتیں عطا فرما، الہ العالمین ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.